여러분 빨리 걸리면 안 اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی معطل کریں اپنی زبان کو درود محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلاة وسلام على البشير النذير وسراج المنير أطهر السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الحكيم في الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد
جب تک کہ فاطمہ کا لہو درمیان ہے اور یہ دو مصرے بھی خدا کی قسم کائنات کی عظمت کے مالک دو مصرے ہیں فاقوں کی دھوپ صحن میں ہر سو بچھی ہوئی فاقوں کی دھوپ صحن میں ہر سو بچھی ہوئی اور رزق بٹ رہا ہے یہ کس کا مکان ہے فاقوں کی دھوپ سہن میں ہر سو بچھی ہوئی اور رزق بٹ رہا ہے، یہ کس کا مکان ہے؟ آخری دو مصرے ہیں، دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ، دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ، زہرا کا احتجاج ابھی تک جوان ہے، زہرا کا احتجاج دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ، زہرا کا احتجاج ابھی تک جوان ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے، محمد عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، رسول اللہ فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان آما او قعدا، یہ جو دو شہزادے ہیں حسن و حسین، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، یہ روایت اکثر پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے یہ دونوں شہزادے امام ہیں، اگر کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں، قیام کریں یا صلح کریں، قیام جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صلح جیسے امام مصطفیٰ نے فرمائی، غلط ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ آما تثنیے کا صیغہ ہے، قعدا تثنیے کا صیغہ ہے، یعنی جب قیام کریں گے تو دونوں قیام کریں گے، جب صلح کریں گے تو دونوں صلح کریں گے، کیوں؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، بتانے کا مقصد یہ ہے یہ دو شہزادے جب امام ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ایک کی کوئی اور سیرت ہو دوسرے کی کچھ اور سیرت ہو، نہیں، دونوں کی سیرت ایک ہوگی، دو نہیں، یہ روایت بتا رہی ہے اولنا محمد والے کی، یہ روایت بتا رہی ہے ایک دو نہیں، ہے 14 لیکن سیرت ایک ہے، سیرت ایک ہے، یہ نہیں ہو سکتا دو سیرتیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا آپ چھپانے کے لیے سیرتوں میں تصرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی تھوڑا جذباتی ہو، معذرت کے ساتھ، جذباتی ہو، بات بات پہ غصہ ہو جاتا ہو، اس سے پوچھا جائے جناب آپ کی یہ حالت کیسی ہے، وہ جواب دیتا ہے میں اپنے آقا اور مولا حسین کا ماننے والا ہوں۔ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک دل و جرت نہ رکھتا ہو، اگر بزدل نہ کہوں تو، دل و جرت نہ رکھتا ہو اور ہر بات پہ مصلحتوں سے کام لیتا ہو، اس سے پوچھیں آپ ایسا کیوں ہیں، وہ کہتا ہے میں اپنے آقا اور مولا حسن مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ ہو رہا ہے میرے دوستو، اگر کسی سے پوچھیں آپ کا یہ لباس، آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ لباس اچھا پہننا چاہیے، آپ کا یہ لباس جو آپ نے اتنا ہلکا پہنا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں اپنے آقا اور مولا امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر دوسرے سے پوچھا اے مومن آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں سے تن فرمایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے آقا اور مولا امام صادق آل محمد کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک سیرت کو بہانہ بنا کے لاتا ہے، کیا واقعاً ایسا ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو پھر اس حدیث کو نکال دیجئے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ روایت تو بتا رہی ہے کہ بیکر میں 14 ہیں، سیرت میں ایک محمد ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے. سیرت پہلی تو بات یہ ہے کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اصلاً سیرت کا صحیح معنی ہی نہیں کیا گیا. سیرہ ابن حشام لکھی گئی، سیرہ نبوی فلاں نے لکھی، جناب سیرہ نبوی سیوطی نے لکھی، سیرہ نبوی، اس نام پر آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی. توجہ چاہتا ہوں. ہر ایک عالم نے گزشتہ ادوار سے لے کر آج تک سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، سیرہ امیر المومنین، سیرہ حشام، سیرہ فلاں، سیرہ جناب زمخشری. لیکن سیرت کے نام پہ حکایات موجود ہیں. سیرت کیا تھی رسول اللہ کی؟ جناب یہ ایک واقعہ پیش کر دیا، یہ سیرت تھی. حضرت امیر کی سیرت کیا تھی؟ لباس میں ایک واقعہ پیش کر دیا، یہ سیرت تھی. یہ واقعات ہیں میرے دوستو، سیرت نہیں ہے. اگر واقعات کو سیرت کہتے ہیں، اور پروردگار عالم نے قرآن میں سیرہ چہادہ معصوم کو ہمارے لیے حجت قرار دیا کہ تعصی کرنا واجب ہے، ان کی پیروی کرنا، ان کی سیرت پہ عمل کرنا واجب ہے، اور سیرت نام ہوا ان واقعات کا، تو واقعات کو کوئی ادھر لے جائے گا، کوئی ادھر لے جائے گا. بس یہ سیرت نہیں ہے. سیرت کسے کہتے ہیں؟ دو لفظوں میں بیان کر کے تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں. چونکہ آج ہم نے اپنے آقا اور مولا کے وہ جو 16 نامے کے جو مفادات ہیں، وہ جو اس کے مندرجات ہیں، اس کو ہم نے گفتگو کرنی ہے. سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت ان واقعات کو نہیں کہتے. بڑے ہی آرام سے ایک جملہ سن لیجئے گا. سیرت ان واقعات کو نہیں کہتے جو آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں. سیرت ان واقعات سے اصول جو اخذ کیے جاتے ہیں، ان اصول کا نام سیرت ہے. یہ واقعات ہیں، ان واقعات دیکھیں میرے دوستو، میرے بزرگو، ایک مثال سے عرض کروں. میں آیا آپ کے گھر، آپ آئے میرے گھر میں، میں نے کہا جناب آپ کھانا تناول فرمائیں گے؟ آپ نے کہا جی. اچھا، میں نے کھانا بنوانا شروع کیا. آپ کی روٹین ہے کہ آپ 1 بجے کھانا کھاتے ہیں، چونکہ آپ 1:15 بجے تشریف لائے، لہذا کھانا بنتے بنتے 2:30 ہو گئے. میں کھانا لے آیا، آپ نے کہا جناب آپ تو ہم نہیں کھائیں گے. ارے ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا. آپ نے کہا ہماری زندگی ایسی تو نہیں ہے کہ جب مل گیا کھا لیا. نہیں، ہماری زندگی میں کچھ ہمارے اصول ہوتے ہیں میرے دوستو. عام انسانوں کی زندگی میں اصول ہیں. یہ سوال ہے، کیا آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اصولوں کے تحت نہیں تھی؟ وہ اصول جن کے تحت آئمہ طاہرین اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اسے سیرت کہتے ہیں. ایک ان اصولوں میں سے ایک اصل ہے جسے اصل مساوات کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، اصل مساوات کہتے ہیں. اس اصل مساوات کے تحت امیر المومنین بھی زندگی گزار رہے تھے، امام صادق آل محمد بھی زندگی گزار رہے تھے. ان کے دور میں لوگوں کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے اس دور کے سب سے کم ترین انسان جیسا اس کا لباس ہوتا تھا، حضرت امیر ویسا لباس بلکہ اس سے بھی گیا گزرا لباس پہنا کرتے تھے، تاکہ کسی فقیر کو یہ دیکھ کر دل میں یہ نہ آئے کہ میرا لباس اتنا ہے. جب وہ حضرت امیر کو دیکھتے تھے، کہتے تھے ہمارا لباس تو خلیفۃ المسلمین سے بھی اچھا ہے. سیرت اصل مساوات. ان واقعات کو سیرت نہیں کہتے. ان واقعات یہ واقعات جتنے بھی آئمہ طاہرین کے ہیں کچھ اصولوں کے تحت ہیں، ان اصولوں کو سیرت کہا جاتا ہے۔ لہذا جبکہ میرے آقا اور مولا صادق آل محمد کے دور میں لوگ خوشحال ہو چکے ہیں، لوگوں کا ذہن ارتقاء کی منزلوں پہ فائز ہو چکا ہے، اس وقت اگر امام معصوم کا لباس سب سے ہلکا ہو تو کوئی ایمان کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ لہذا ضروری ہے کہ وہاں پر اچھا لباس زیب تن فرمائیں، چونکہ لوگوں کے اچھے لباس ہیں۔
اصل مساوات یہ ہمارے لیے ڈھال نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے لیے ایک سیرت بنا لے اور اس پہ زندگی گزارنا شروع کر دے۔ سیرت ایک ہے، دونوں کی زندگی ایک اصول کے تحت گزر رہی ہے، اور اس اصول کو کہا جاتا ہے اصل مساوات۔ اس طرح کے کئی اصول ہیں، چونکہ سیرت شناسی کے حوالے سے ہماری گفتگو نہیں ہے اس لیے ہم اس کو مزید آگے کی طرف نہیں لے جاتے۔ انہی اصولوں میں سے ایک، ظلم قبول نہ کرنا ایک اصل ہے آئمہ کی زندگی میں۔ اصل انظلام، آپ کو آئمہ کی زندگی میں انظلام نہیں ملے گا، یعنی ظلم کو قبول کرنا نہیں ملے گا۔ کسی جگہ پر آئمہ طاہرین نے ظلم کو قبول نہیں کیا، اٹھے مظلوم ہوئے منظلم نہیں ہوئے۔ دو چیزیں ہیں، بڑا فرق ہے دونوں میں۔ لہذا سیرت کے بعد میں سیرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سیرہ حشام لکھی گئی لیکن واقعات کا مجموعہ ہے، اگر نہیں نظر آتی تو سیرت نظر نہیں آتی۔ واقعات ملتے ہیں لیکن سیرت نہیں ملتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئمہ طاہرین نے سیرت کی بنیاد رکھی ہے، اور ان کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ ہے کہ کبھی بھی شکست نہ کھانا، ایک سیرت ہے کسی مرحلے پہ۔ اور ہمیشہ ایک یہ بھی نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، امام اسے نہیں کہتے، یہ عاشورہ شناسی میں بھی ایک جملہ ہے، امام اسے نہیں کہتے جس کا عمل نہ ہو رد عمل ہو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں رد عمل نہیں دکھایا، چونکہ رد عمل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اور رد عمل کمزور آدمی کی نشانی ہے۔ عمل میرے آقا اور مولا حسین کے ہاتھ میں تھا، یہ نہیں کہ اس نے بیعت مانگی تب مولا نے قیام فرمایا، نہیں۔ اگر تب فرماتے تو رد عمل تھا، جبکہ عمل میرے آقا اور مولا حسین کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ اسے کھولنے کی ضرورت ہے، کیا ہو گیا تھا؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، لوگ تھک چکے ہیں، ساڑھے چار سال کا عرصہ، ساڑھے چار سال کے عرصہ میں، یعنی حضرت امیر المومنین کا جو زمانہ خلافت و حکومت ہے، اس میں تین بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ جنگ صفین جس میں 30,000 مسلمان قتل ہوئے، جنگ جمل جس میں 30,000 مسلمان قتل ہوئے، جنگ صفین جس میں 10,000 افراد قتل ہوئے، جنگ نہروان جس میں 4,000 افراد قتل ہوئے، ساڑھے چار سال کے عرصے میں 44,000 افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ آپ کو اس ماحول میں لے جانے کے لیے یہ اعداد و ارقام آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ ذرا آپ اس ماحول میں آ جائیں جس میں میرے آقا اور مولا حسن مجتبیٰ مجبور ہو گئے صلح کرنے پر۔ اس دنیا سے چلے گئے، زخمی کتنے ہوئے ہوں گے؟ حتی روایات
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوفہ کا کوئی مرد،
بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں،
کوفے کا کوئی مرد
4.5 سال بغیر زرہ اور تلوار کے سویا بھی نہیں ہے۔ سوتے تھے زرہ باندھ کے تلوار ہاتھ میں لے کے کہ کیا پتا کسی وقت مولا کا فرمان آ جائے اٹھو تو ہم پھر پیچھے نہ رہ جائیں۔ تھک چکے تھے اس لیے مولا پکارتے ہیں نہیں آتے، مولا نکالتے ہیں نہیں آتے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کتنے مشکلوں سے 90,000 کا لشکر دل بند علی و بطول نے اکٹھا کیا، لیکن کس انداز سے یہ لشکر پھر ختم ہو گیا۔ جب یہ لوگ جا رہے تھے کوفہ والے، میں کل والی کسی بات کو نہیں دہراؤں گا، جب یہ کوفہ والے جا رہے تھے تو میرے آقا اور مولا نے ایک جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں دیکھو اگر تم، توجہ چاہتا ہوں، اگر تم حق کی حمایت نہیں کرو گے یہ مت سمجھو کہ تمہارے ساتھ دشمن کو پھر کوئی کام نہیں ہے، چونکہ تم نے امام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا بس وہ تمہیں آرام سے چین سے گھر میں بیٹھنے دے گا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، یہاں امام مبین کو چھوڑنا یعنی مشکلات میں قدم رکھنا، تم ایک دن چین کا نہیں سو سکتے۔ خدا کی قسم ہمیشہ یہ تاریخ میں، یہ بھی ایک سنت ہے تاریخ کی، جس نے امام مبین کو چھوڑا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک شخص ہے، حضرت امیر کی حکومت ہوئی، کہا گیا آپ بیعت کریں، اس نے انکار کر دیا، عبداللہ ابن عمر انکار کر دیا، کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا، مولا نے فرمایا نہیں کرتا تو نہ کرو، علی کو تیرے بیعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی اور ہوتا تو شاید کہتا، کیونکہ یہ عام آدمی نہیں تھا۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں، حضرت امیر مختار سقفی، کبھی موقع ملا تو ان کی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ مارکت العرا قسم کی گفتگو ہے، کہ حضرت امیر مختار سقفی کا بہنوئی تھا، یہ ان کی ایک بہن تھی فقط جناب صفیہ، اس کا یہ شوہر تھا، اور اس کو اتنا علمی اور اس دور کا روحانی مقام حاصل تھا کہ حضرت امیر مختار سقفی کو اس نے ایک خط کے ذریعے چھڑوایا، اس دور میں اس کا بڑا مقام تھا۔ لیکن جب اس نے کہا حضرت امیر سے کہ میں بیعت نہیں کرتا، مولا نے فرمایا نہیں کرتے تو نہ کرو، مجھے تیری بیعت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ اس کا ذہن میں آ گیا، عرض کرتا جاؤں چونکہ شاید مجالس میں بیان نہ ہوتا ہو، یہ اس وقت مکے میں تھا، اگرچہ میری گفتگو سے ہٹ کے ہے، یہ اس وقت مکے میں تھا جب میرے آقا اور مولا حسین مکے کو چھوڑ رہے تھے، حج کے لیے آیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حسین آپ مت جائیں، مولا فرماتے ہیں میں نے جانا ہے تم بھی آ جاؤ، مولا نے اسے فرمایا تم بھی آ جاؤ، میں نے جانا ہے تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ کہتا ہے مجھے یقین ہے اگر آپ کے ساتھ آیا تو شہید ہو جاؤں گا، اور میرا شہید ہونے کا بھی کوئی ارادہ نہیں، بالکل صاف کلیئر کٹ۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں تم جانو تمہاری قسمت جانے، تم جانو تمہاری قسمت جانے، جاؤ جدھر جانا ہے جاؤ۔ جب کہا نا مولا نے جدھر جانا ہے جاؤ، کہتا ہے حسین ایک گزارش ہے، کیا آپ میری یہ گزارش پوری کر سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں فرماؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے حسین اپنے آپ ذرا گریبان کو تو چاک کریں. عزاداروں مولا نے اپنا گریبان چاک کیا. مولا فرماتے ہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں سینے پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں. میرے آقا اور مولا کے سینے پہ بوسہ دیا. مولا فرماتے ہیں کس لیے میرے سینے پہ بوسہ دے رہا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ کی سیرت یہ ہے. کہتا ہے رسول اللہ کی سیرت یہ ہے. اے حسین آپ بچے تھے میں بڑا تھا. جب بھی رسول اللہ آپ کو دیکھتے تھے آپ کو اٹھاتے تھے, اٹھا کے آپ کا گریبان چاک کرتے تھے, سینے پہ بوسے بھی دیتے تھے, روتے بھی تھے. ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اس بچے کے سینے میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ بوسے بھی دیتے ہیں اور آپ روتے بھی ہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا اے عمر, اے عبداللہ ابن عمر, دیکھو یہ کوئی سینہ عام سینہ نہیں ہے, یہ وہ سینہ ہے جس پہ گھوڑوں نے بھاگنا ہے. میں آج اپنے لال کے سینے پہ بوسے دے کے بتا رہا ہوں یہ سینہ برحق ہے, وہ گھوڑے برحق نہیں ہے. دیکھا اتنا کچھ جاننے کے باوجود محور وحدت حسین. لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ سنی کا اتحاد ہو تو کس نقطے پہ ہو؟ آؤ عبداللہ ابن عمر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ محور وحدت حسین ہے. مولا نے اس کی بیعت قبول نہیں کی. دن گزرتے گئے گزرتے گئے. ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف کا دور آیا. توجہ چاہتا ہوں, حجاج ابن یوسف کا دور آیا. آیا مدینے میں. حجاج آپ کے علم میں ہے کیسا صفاق انسان تھا. اگر زندانوں کی تاریخ میں چلے جائیں سب سے پہلے زندان باقاعدہ طور پر جس نے بنایا اسے حجاج ابن یوسف کہتے ہیں. اور اس نے زندان کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ میرے زندان میں آنے کا راستہ ہے, جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے اس کے زندان سے لاشیں بھی نہیں نکالی جاتی تھیں, دفن بھی نہیں کیا جاتا تھا. جو جہاں مر گیا بس وہیں پہ پڑا ہوا ہے, وہیں پہ رہ گیا. کیوں؟ اسی لیے تو اسے اتنا صفاق انسان کہا جاتا ہے. عزاداروں اس کی صفاقی کو یہ جانتا ہے. کہا سارے مدینے والے آئیں میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. سارے آ رہے ہیں بیعت کر کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے وہ ہاتھ پہ بیعت کرنے چاہتے تھے. اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. کہا آپ کون؟ کہتا ہے میں عبداللہ ابن عمر ہوں. کہا اچھا کس لیے آئے؟ کہا بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. جب بیعت کا نام سنا کہا ارے تم نے تو علی کی بیعت نہیں کی تھی, تم میری بیعت کرنے آیا ہے جبکہ تم نے علی کی بیعت نہیں کی. کہا ہاں میں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی لیکن آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں. عزاداروں سنیے کسے کیسے ہوتے ہیں جو امام مبین کو چھوڑ دے زندگی بھر رسوا ہو جاتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے حجاج ابن یوسف نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے پاؤں آگے کر دیا. کہتا ہے تم بیعت میرے پاؤں پہ کرو. کیوں؟ جو ہاتھ علی کے ہاتھ میں نہ جا سکا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری, نعرہ سلام.
جب امام مبین سے ہاتھ جو ان کی حمایت میں نہیں اٹھتا یہ نہ سمجھیں کہ اگر مولا نے یہی فرمایا تم یہ مت سمجھو اے کوفیو اگر حسن کا ساتھ نہیں دو گے تو تم بچ جاؤ گے. نہیں, حسن کا ساتھ نہ دینا یعنی وادی ذلت میں قدم رکھنا.
واقعاً یہی ہوا. جب صلح ہو گئی
تاریخ کہتی ہے امیر شام آیا کوفہ میں, منبر کوفہ پہ چڑھ کے اس نے خطبہ دیا اور اس کا خطبہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. کیا کہتا ہے, اے کوفیو میں نے حملہ اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں نمازیں پڑھواؤں, تمہیں روزے رکھواؤں, تمہیں حج کروں, میں نے حملہ دین کے لیے ان عبادات کے لیے نہیں کیا تمہارے اوپر, میں نے حملہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہاری گردنوں پر حکومت کروں. ایک روایت یہ ہے کہ اس نے صلح کو اس کاغذ کو اپنے قدموں میں ڈال دیا, کہتا ہے یہ ہے سارے کے سارا صلح جسارت کی. لیکن اسے نہیں پتا تھا, یہ قلم نہیں تھا جس نے لکھا تھا, یہ خنجر تھا. تم قلم سمجھے ہو, یہ قلم نہیں ہے, یہ خنجر ہے, دو دھاری خنجر ہے. اگر سنو مان لیتا, توجہ چاہتا ہوں, اگر شرائط مان لیتا جیسے کہ مان لی تب بھی فنا ہو گیا, اگر شرائط کو مان کے انکار کر دیتا تب بھی فنا ہو گیا. کیوں؟ میرے آقا اور مولا نے شرائط ہی ایسی رکھ دی کہ یہ آیا تھا خلیفۃ المسلمین بننے, جانشین رسول بننے. ارے ہم تو کیا, آج تک برادران اہل سنت نے بھی اسے خلیفہ تسلیم نہیں کیا. یہ کون سی تلوار تھی, یہ کون سی مندر تھی؟ خدا کی قسم جب اپنے ساتھ چھوڑ گئے تو مولا نے وہ شرائط کی تلوار اس کی گردن پہ چلائی کہ دیکھو تیرے نقاب سارے میں اتار کے تیری جیب میں ڈال دوں گا, اور جتنے نقاب اسلام کے اس نے چہرے میں ڈالے ہوئے تھے پہلی شرط سے سارے نکال دیے. کیوں؟ اس نے گواہ قرار دیا تھا خدا اور رسول کو اور اس دور کے سارے سرداروں کو کہ میں اس پہ عمل کروں گا. جب اس نے وہ سب کچھ اپنے پاؤں میں رکھ دیا تو عالم اسلام نے کہا, اے اسے سرداروں کی تو کیا خدا اور رسول کی بھی فکر نہیں ہے, تو یہ کیسا خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول ہو سکتا ہے؟ صلح کے بعد مصائب کی ابتدا ہو گئی بھرپور طریقے سے. شیعیان کو پکڑو, قتل کرو, بیت المال میں حصہ ختم کرو. عجیب حالت ہو گئی, حتیٰ محقق کے بزرگوار صاحب سیرہ پیشوایان استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ 20,000 سے بھی کم شیعہ کوفہ میں بچ گئے تھے. جو کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا اتنے ظلم اور ستم ہوئے. جب اس نے یہ کام کیا اس کے بعد زیاد ابن سمیہ کو, جسے زیاد ابن ابی ابی بھی کہتے ہیں, ابن ابی ابی یعنی اپنے باپ کا بیٹا, پتہ نہیں باپ کون ہے, بعض ابن سمیہ کہتے ہیں یعنی ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں, اسے اس نے کوفہ اور بصرے کا حاکم بنایا کہ 6 ماہ تم ادھر گورنر ہو گے, 6 ماہ تم ادھر گورنر ہو گے. اللہ دارو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ مولا علی کی فوج میں رہا تھا یہ ملعون, اسے شیعوں کا بڑا پتہ تھا, سب جانتا تھا, اس نے چن چن کے مارے. جیسے یہ باہر نکلا, باہر ابھی نخیلہ تک گیا تھا امیر شام, یہ خطبہ دے کے کنٹرول دے کے ابھی گیا تھا کہ خوارج نے پھر خروج کر لیا. اسے پتا چلا فوج بھیجی, خوارج نے اس فوج کو شکست دے دی. پھر اس نے خط لکھے انہی کوفیوں کو اور کہتا ہے اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا پھر دیکھو میں کوئی زی روح کوفے میں چھوڑوں گا نہیں, اٹھو میرا ساتھ دو. تو میرے دوستوں, وہ کوفی جنہوں نے امام مصطفیٰ کا ساتھ نہ دیا دھمکیوں میں آ کے امیر شام کا ساتھ دیا. دیکھا کیسے انسان اس دنیا میں جہنم میں چلا جاتا ہے. جب امام مبین سے چہرہ پھیر لے گا پھر یہی جہنم ہے. یہ ظالم جو حکمران ہوتے ہیں انہیں کون انتخاب کرتا ہے؟ انسان خود انتخاب کرتے ہیں لیکن انتخاب کا طریقہ کچھ اور ہے. یہ نہیں کہ ووٹنگ ہوتی ہے اس ظالم کو جا کے سب ووٹ دیتے ہیں. نہیں, سیرت سے یہ پتا چلتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, سیرت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب کسی نے, کسی امت اور ملت اور قوم نے امام مبین کی حمایت نہیں کی, یہ حمایت نہ کرنا یعنی ظالم حکمران کو اپنے اوپر مسلط کرنا, اس کو ووٹ دینا, یعنی ووٹنگ کا اپنا ایک انداز ہے سیرت میں کہ آپ ضروری نہیں ہے کسی کو جا کے ووٹ ڈالے. امام مبین سے پھر گیا جنا ہوتا رہے باطل ہی باطل ہے. ظالم کی حمایت یعنی اس طرح سے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس نے آپ کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا. بصرہ میں اس نے, زیاد ابن سمیہ نے بصرہ میں, یہ حالات تھوڑے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ان حالات سے پھر سیرت اور ان کے مفادات, وہ جو صلح نامے کے الفاظ لکھے گئے تھے ان کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. جب اتنی سختیاں آ گئیں, اس نے ایک شخص بصرے میں اپنی غیر موجودگی میں سمرہ ابن جندب کو گورنر بنایا, زیاد ابن سمیہ نے. وہ بھی پروفیشنل قاتل تھا. تاریخ کہتی ہے 6 مہینے میں 8,000 مومنوں کو اس نے شہید کیا. فقط 6 مہینے میں 8,000 افراد. ایک شخص ہے ابل اعور, تاریخ میں آیا ہے, وہ روایت کہتا ہے, کہتا ہے ایک رات میں اس ملعون نے ہمارے خاندان کے 47 حافظ کل قرآن کو شہید کیا. ایک رات میں ایک خاندان کے 47. مومن مجبور ہوتے گئے عزادارو, مومن مجبور ہوتے گئے, میرے آقا اور مولا بھی مجبور ہوتے گئے. سلنامے میں یہ لکھا گیا تھا کہ امیر شام یہ عہد کرتا ہے کہ حضرت امیر کو سب و شتم بند ہو جائے گا, جبکہ ایک ایسا وقت آیا زادارو, مولا حسن مجتبیٰ کو مجبور کر کے نماز جمعہ میں لایا جاتا تھا اور خطیب کو کہا جاتا تھا بیٹے, غیور بیٹے کے سامنے باپ کو سب و شتم کرو. یہ مصیبت کا جملہ ہے, مصائب کا جملہ ہے. زخم زبان, زخم زبان, زبان ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. کربلا میں بھی یہ زخم زبان نظر آتا ہے. کہاں پہ؟ جب میرے آقا اور مولا حسین علی اصغر کو لے کے جا رہے تھے پانی کے لیے, زخم زبان کا تیر پہلے انہوں نے چھوڑا. کہتے ہیں اب حسین قرآن لے کے سماجتیں کرنے آ رہا ہے. زخم زبان, مولا کی حالت کیا ہے؟ مسجد میں جاتے ہیں دل زخمی ہو جاتا ہے. عزادار و تاریخ والا لکھتا ہے مولا جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے قمیض کے نیچے زرہ پہن کے جاتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ زرہ پہن کے کیوں جاتے ہیں؟ جواب دیا مجھے کسی کا کوئی یقین نہیں کدھر سے تیر آ جائے. زخم زبان, کل بھی وہ عرض کر رہا تھا، خدا کی قسم مولا کا جگر خون ہو جاتا تھا جب یہ ملعون نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا مذل المسلمین، اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے تیرے اوپر سلام، عزاداروں میرے مولا کا جگر چھلنی ہو جاتا تھا اس چھلنی سینے کے ساتھ جب مولا گھر میں آتے تھے، یار گھر کس لیے ہوتا ہے؟ سکون کے لیے ہوتا ہے، جاؤں گا گھر میں، زوجہ گھر میں سکون کے لیے ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم امام مجتبی اس مظلوم امام کو کہتے ہیں جسے نہ باہر سکون ملتا تھا نہ گھر میں سکون ملتا تھا، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، عزاداروں ایک اور مستور بھی مجھے ملتی ہیں، بیوی ہیں حضرت ام رباب، اتنی با وفا خاتون، مقتل مطہر میں شہید مطہری کا ایک جملہ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں جب مولا آخری وقت جا رہے تھے نا، مولا نے مرثیے کے چند جملے پڑھے، اس میں ایک جملہ یہ تھا، جب حضرت ام رباب نے گریہ کیا، حضرت سکینہ نے گریہ کیا، مولا فرماتے ہیں ام رباب آپ گریہ مت کرو، کہتی ہیں مولا کس لیے؟ مولا فرماتے ہیں میرے بعد تو نے فقط رونا ہے، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، اگلا جملہ سن سکتے ہو عظمت کا، مولا فرماتے ہیں اے ام رباب میرا دل چاہتا ہے پروردگار مجھے اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دے سب کی سب میں تجھے دے دوں، خدا کی قسم کتنی عظمت ہے، اور پھر بتایا کہ واقعا میں اس عظمت کے لائق ہوں، عزاداروں جب مدینہ واپسی ہو گئی نا میری آقا آزادی کی، غلاموں کو حکم دیا میرے کمرے کی چھت اتار دو، ایک محراب موجود تھا مقتل والا لکھتا ہے جس میں ہمارے آقا اور مولا حسین کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے، یہ بی بی ہر وقت اس محراب کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی تھی، ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، ایک مرتبہ عزاداروں میرے مولا سید سجاد آئے، آ کے کہتے ہیں اما آپ اس محراب کو دیکھ دیکھ کے گریہ کیا کرتی ہے، یہ خالی محراب میں آپ کیوں اتنا روتی ہیں؟ عزاداروں سن سکتے ہیں جملہ، ماں کہتی ہے بیٹا میں خالی محراب نہیں دیکھتی، آج بھی مجھے اپنے مولا نظر آتے ہیں اس میں، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، عزاداروں یہ بھی ایک بیوی ہے لیکن میرے مولا حسن مصطفیٰ کی بھی ایک بیوی ہے جسے جادا کہتے ہیں، عزاداروں کوئی دکھ نہیں ہے جو اس نے نہ دیا ہو امام مصطفیٰ کو، ایک دو مرتبہ نہیں عزاداروں، تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے تین مرتبہ زہر دے چکے تھے، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، عزاداروں میرا دل چاہتا ہے آج کچھ زیادہ مصیبت کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب زہر ملتی تھی میرے مولا جاتے تھے نانا رسول اللہ کے مزار پہ، اپنا سینہ مزار پہ رکھتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، عزاداروں پھر آتے تھے اپنی ماں بتول کی مزار کے نشان پہ سینہ رکھتے تھے، واپس جب گھر میں آتے تھے تو اپنے گھر میں نہیں آتے تھے حضرت زینب کے گھر میں جاتے تھے، جا کے کہتے تھے او میری بہن زینب ذرا تشت تو لے کے آ، عزاداروں تشت بی بی لے آتی تھی، ایسے منہ کھولتے تھے سارا زہر نکل جاتا تھا، مولا ٹھیک ہو جاتے تھے، عزاداروں روزے کی حالت میں میرے مولا ایک مرتبہ آئے افطار حجرکم علی اللہ حجرکم علی اللہ دارو. حضرت جنیدہ کی روایت ہے, جنیدہ کی روایت ہے, رسول اللہ نے ذکر کی, جناب ابن عباس نے اس کو نقل کیا, کہتے ہیں جو حسن کے مصائب میں آنکھ روئے گی, جو آنکھ حسن کے مصائب میں روئے گی قیامت کے دن جب کسی کی آنکھ نہیں ہوگی, پروردگار عالم قیامت میں اسے آنکھوں کے ساتھ محشور کرے گا. رسول اللہ ابن عباس سے کہتے ہیں جو حسن کے غم میں دل تڑپے گا, وہ دن جس دن ہر دل تڑپ رہا ہوگا اس دل کو سکون ہوگا. عزادار مولا فرماتے ہیں, یا رسول اللہ فرماتے ہیں, اے ابن عباس میرے حسن کے مصائب میں جو گریہ کرتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, جس دن ہر ٹانگ لرز رہی ہوگی صراط مستقیم پہ وہ چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. اجرکم علی اللہ اللہ. میرے مولا آئے رسول اللہ کے مزار پہ, اپنا سینہ آزادار مزار پہ رگڑا, رسول اللہ کے مزار کو اپنا تعویذ بنایا, پھر ماں بطول کے مزار پہ آئے, بس اندر سے شاید یہی جواب ملا ہوگا, او میرے لال یہ زہر بڑا کاری ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, پشت آگے آیا, میرے مئو نے میرے مولا نے منہ کھولا, عزادار زہر کی بجائے سینے کے ٹکڑے اندر آئے. اجرکم علی اللہ, سن سکتے ہو جملہ, پہلا جنازہ ہے بنی ہاشم کے گھر میں جو دل کے وقت اٹھا, پہلا جنازہ. ماں جب شہید ہوئی تو فرمایا, یا علی کفنی باللیل غسلنی باللیل ودفنی باللیل, مجھے رات کو غسل دیجئے گا, رات کو کفن دیجئے گا, رات کو مجھے دفن کر دیجئے گا. جب مولا شہید ہوئے مولا نے بھی یہی وصیت کی, او میرے لال حسن مصطفیٰ مجھے رات کے وقت غسل دیجئے گا, رات کے وقت کفن پہنا دیجئے گا, اور رات کے وقت ہی مجھے دفن کرنا, لیکن دیکھنا پیچھے سے سب اٹھائے آگے سے کوئی نہ اٹھائے. مولا فرماتے ہیں, بابا آگے سے کس لیے نہ اٹھائے؟ میرے مولا فرماتے ہیں, حسن لال آگے سے حضرت جبرائیل ہاشم کے گھر سے جو دن کے وقت اٹھا, میں تو یہی کہوں گا اے کاش عزاداروں میرے مولا بھی یہی وصیت کرتے, لیکن خدا کی قسم بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھا, کفن پہنایا گیا, عزاداروں بہنوں نے بڑے عجیب انداز سے پرسا دیا, دروازے تک بہنوں نے رخصت کیا, اجر و کمر اللہ, اجر و کمر اللہ, عزادار جنازہ گیا روضہ رسول اللہ میں. سن سکتے ہو ایک مستور آگے آئی, آگے کہتی ہے ہم نہیں جانے دیں گے رسول اللہ کے روزے میں, نہیں جانے دیں گے. 200 سوار ہاتھ میں تیر لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں, میرے مولا حسین کہتے ہیں ارے لوگو یہ روزہ کسی کا حق تو نہیں ہے, یہ میری ماں بطول کے حصے کا ہے. اجر کو مل اللہ, کہتے ہیں نہیں نہیں, اے نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. جب یہ جملہ سنا, سن سکتے ہو جملہ, میرے مولا فرماتے ہیں اچھا نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی, اگر بیٹی حقدار نہیں ہے تو بیوی کہاں سے حقدار ہو گئی. عزادار تیر شروع ہوئے, تیر برسے, میرے مولا نے اپنے آپ کو بھی روکا, ابو الفضل العباس کو بھی روکا, نہ بھیا یہاں تلوار نہیں نکالنی, دین تباہ ہو جائے گا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, عزاداروں اپنے گریہ کر لیا, مجلس تمام ہو گئی. یہ جنازہ جس شان سے گھر سے نکلا تھا, عجیب حالت میں دیرتے ہوئے گھر میں آیا, بہنیں حیران ہے, ارے ابھی تو بھیا کو ہم نے بھیجا ہے. ایک مرتبہ بھائی کے چہرے کی زیارت کے لیے میری آقا زادی کہتی ہے رکھ دو جنازے کو, عزادار آنکھ نظر پڑی, وہ کفن کا رنگ جو پہلے سفید تھا بس بیان کرنا شروع کیے. میری آقا زادی فرماتے ہیں بھیا حسن, ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ کو روانہ کیا تھا کفن کا رنگ سفید تھا, او میرے مظلوم بھیا, میرے مسموم بھیا, بچی علی اکبر کے سینے سے بعد میں نکالی گئی, پہلے میرے مولا حسین نے, اگر اپنے بھیا حسن کے جسم سے ایک دو نہیں 70 تیر نکالے. وہ حسنا, وہ غریبا,
میرے مالک, میرے مالک,
ماتم حسین.